السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں لگ بھگ 200 علماء دین کا اجلاس، خود کش حملے غیر اسلامی ہیں، مذہبی رہنماؤں کا فتویٰ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
جنسی زیادتی کی شکار بننے کے بعد 42 سال سے کوما میں رہنے والی ممبئی کی ایک نرس ارونا شانباگ کا انتقال۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراق کے وزیراعظم کی اپیل کے بعد شیعہ ملیشیا پیر کے روز عراقی شہر رمادی کے مضافات کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں داعش جنگجو گروپ نے شہر پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ٹیکساس میں دو گروہوں میں تصادم میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع پیر کے روز برسلز میں جمع ہیں، جہاں وہ بحر روم میں ایک فوجی آپریشن شروع کرنے پر بات کریں گے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں 200 سے زائد مذہبی علماء نے لاہور میں ہونے والی کانفرنس میں خود کش حملوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے، جس میں ایسے حملوں کو شرعی قانون کے تحت حرام یا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ مذہبی علماء کی طرف سے جاری اس فتوے میں اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ فتوے کے مطابق داعش، تحریک طالبان اور دوسرے انتہا پسند گروپوں کا نظریہ جہالت کی بنیاد پر ہے اور غیر اسلامی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں مذہبی رہنماؤں کے گروپ نے دہشت گردی کی کارروائیوں اور خودکش حملوں کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے ان کی شدید مذمت کی ہے۔ ملک کے آبادی کے لحاظ سے دوسرے بڑے شہر لاہور میں اتوار کو لگ بھگ 200 مذہبی رہنماؤں کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس کے بعد ایک فتویٰ جاری کیا گیا، جس میں داعش، کلدم، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، بوکو حرام اور دیگر ایسی تنظیموں کے فلسفے کو گمراہ کن قرار دیا گیا۔ اس اجلاس کے ایک منتظم مولانا راغب حسین نعیمی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اسلام کسی صورت دہشت گردی کی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتا۔
جو کوئی اس شرک کی تنظیم کی بنیاد پر دہشت گردی کر رہا ہے، اس کی تمام اس قسم کی کارروائیاں غیر اسلامی ہیں اور ہم انہیں کنڈم کرتے ہیں اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انہیں ان کارروائیوں کو سختی کے ساتھ روکے۔
یہ اجلاس سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء دین نے بلایا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنا کسی طور جائز نہیں۔ مولانا راغب حسین نعیمی نے بتایا کہ علماء نے پاکستان میں انسداد پولیو کی ٹیموں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایسی کارروائیوں کو ناجائز قرار دیا۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں دہشت گرد انسداد پولیو کی ٹیموں پر حملے کرتے رہے ہیں، جن میں درجنوں رضاکار اور ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں نے فرقے کی بنیاد پر لوگوں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور ملک میں آباد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ ان علماء کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے موقف کو غلط ثابت کرنے اور اسلام کا حقیقی تشخص اگر کرنے کے لیے سرکاری طور پر سنجیدہ کوششیں نہیں کی گئیں۔ تاہم اجلاس میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ مذہبی شخصیات جو دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کر رہی ہیں، ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان میں اس سے قبل بھی علماء دین دہشت گردی کی کارروائیوں اور خود کش حملوں کو غیر اسلامی قرار دے چکے ہیں۔ مذہبی شخصیات کی طرف سے یہ فتویٰ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان میں فوج کی قیادت میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے۔ ملک کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف آپریشن کے علاوہ پاکستان کے طول و عرض میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر گزشتہ ایک سال سے بھی کم وقت میں 10,000 سے زائد آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی اعلیٰ فوجی اور سیاسی قیادت کی طرف سے یہ بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ ملک سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک کارروائی جاری رہے گی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
وفاقی وزیر داخلہ نے قانون کی بالادستی اور نظم و نسق کی صورتحال پر تبادلہ خیال کی غرض سے کراچی کا دورہ کیا ہے۔ رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں رینجرز کے سربراہ میں جنرل بلاغ اختر نے انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعلی سندھ اور گورنر سے بھی ملاقات کی۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پیر کو وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کراچی کا دورہ کیا۔ چودھری نثار نے پاکستان رینجرز سندھ کے سربراہ میجر جنرل بلال اکبر سے ملاقات کی۔ کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں وفاقی وزیر داخلہ کو کراچی کی امن و امان کی صورتحال اور پچھلے دنوں صفورہ چورنگی کے قریب بس میں ہونے والی فائرنگ کے واقعے کی تفصیلات اور تحقیقات سے آگاہ کیا گیا۔ بعد میں وفاقی وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان سے بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری نثار نے کہا کہ ان کے کراچی آنے کا بنیادی مقصد صفورہ چورنگی کے قریب اسماعیلی برادری کی بس میں فائرنگ کے واقعے کی تفصیلات جاننا اور اسماعیلی برادری سے اظہار ہمدردی کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کا درد پورے پاکستان نے محسوس کیا ہے۔ چودھری نثار نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے اس واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لیکن تفصیلات ابھی نہیں بتائی جا سکتی۔ کراچی اور ملک بھر میں امن و امان کی بحالی کے حوالے سے چودھری نثار کا کہنا تھا،
جون 2014 سے اس وقت تک 10,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں، 36,000 سے زیادہ اس پہ گرفتاریاں ہو چکی ہیں۔ جس دن سے نیشنل ایکشن پلان دسمبر سے شروع ہوا ہے، شاید 24-25 سے 3,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں، خواہ کراچی کے حالات ہوں، خواہ بلوچستان کے حالات ہوں، خاص کر کوئٹہ کے، یا ملک کے مجموعی حالات، اس میں ایک واضح بہتری آئی۔
ستمبر 2013 سے کراچی میں پولیس کی مدد سے رینجرز کا آپریشن جاری ہے۔ اس 1.5 سال کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے گئے، جن میں بڑی تعداد میں مشتبہ افراد گرفتار ہوئے۔ کئی مشتبہ افراد رینجرز اور پولیس کے ساتھ مقابلوں میں مارے بھی گئے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ان کارروائیوں میں بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کراچی آپریشن سے شہر کے حالات میں بہتری آئی ہے، اور کراچی پولیس کے ترجمان عتیق شیخ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی آپریشن کی وجہ سے شہر میں سنگین جرائم میں 60-70% کی کمی آئی ہے، لیکن اب بھی کراچی میں سنگین جرائم اور دہشت گردی کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی کے علاقے صفورہ چورنگی کے قریب اسماعیلی برادری کی بس میں فائرنگ کر کے 45 افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور افواج پاکستان کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کراچی کا دورہ کیا تھا۔ اعلیٰ سطح کے اجلاسوں میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کراچی آپریشن کو تمام شرپسندوں کے خلاف مزید تیز کیا جائے گا۔ ایک روز قبل کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے بھی کراچی کی امن و امان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کراچی آپریشن میں ناکامی کی گنجائش نہیں ہے، اور اس آپریشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ممبئی کی ایک نرس ارونا شان باغ 42 برس تک بے ہوش رہنے کے بعد انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی عمر 68 برس تھی۔ 1973 میں ان سے زیادتی کی گئی، جس کے بعد سے وہ کوما میں تھیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ممبئی کے کنگ ایڈورڈ میموریل کے ای ایم اسپتال کی 68 سالہ نرس ارونا شان باغ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے پیر کو صبح 8:30 بجے آخری سانس لی۔ 1973 میں اسی اسپتال کے ایک وارڈ بوائے سوہن لال والمیکی کے ذریعے وحشیانہ جنسی تشدد کی شکار بننے کے بعد وہ کوما میں چلی گئی تھیں، اور مسلسل 42 برسوں سے اسی حالت میں تھیں۔ اسپتال کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں نمونیا ہو گیا تھا اور وہ خصوصی نگہداشت والے شعبے میں داخل تھیں۔ ان کے اہل خانہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اس عرصے میں اسپتال کی نرسیں ان کی تیمارداری کرتی رہیں۔ ایک شام وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھیں اور اسپتال کے بیسمنٹ میں لباس تبدیل کرنے گئی تھیں کہ وارڈ بوائے نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ وہ مخصوص ایام سے گزر رہی ہیں تو اس نے ان کے ساتھ بدفعلی کی۔ اس نے کتوں کی ایک زنجیر ان کے گلے میں کس دی، جس کی وجہ سے دماغ کو آکسیجن سپلائی کرنے والی نس پھٹ گئی۔ دماغ کے کئی حصے خراب ہو گئے۔ اگلے روز جب 11 گھنٹے کے بعد وہ پائی گئیں تو ان کی حالت بے حد خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ ان کے دماغ کو شدید چوٹ آئی ہے۔ والمیکی کو اس معاملے میں ڈاکہ اور قتل کی کوشش کے جرم کا مرتکب پایا گیا اور اسے 7 سال کی جیل ہوئی۔ لیکن چونکہ اس نے شان باغ کے ساتھ غیر فطری عمل کیا تھا، اس لیے اس پر جنسی زیادتی کا جرم ثابت نہیں ہوا۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، ارونا کی شادی اسی اسپتال کے ایک ڈاکٹر سندیپ سردیسائی سے طے ہو چکی تھی۔ سردیسائی نے 4 سال تک ان کے صحتیاب ہونے کا انتظار کیا اور پھر شادی کر کے وہ ملک سے باہر جا بسے۔ ارونا کرناٹک کی باشندہ تھیں۔ ان کی صرف ایک بہن اسپتال جاتی تھیں۔ کچھ دنوں قبل ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ ایک صحافی اور قلمکار پنکی ویرانی نے ان پر یہ کتاب لکھی اور سپریم کورٹ میں ایک عرضداشت داخل کر کے ارونا شان باغ کو اپنی مرضی سے اپنی جان دینے کی اجازت دینے کی درخواست کی۔ اسپتال کے عملہ نے اس عرضداشت کی مخالفت کی تھی۔ سپریم کورٹ نے یہ عرضداشت خارج کر دی، جس کے بعد پورے ملک میں یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ کیا کسی شخص کو حالات کے تقاضے کے تحت اپنی مرضی سے اپنی جان لینے کی قانونی اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں۔ پنکی ویرانی کا کہنا تھا کہ چونکہ ارونا شان باغ ناقابل برداشت شب و روز سے گزر رہی ہیں، اس لیے ان کو اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ اسپتال کے ڈاکٹروں کے مطابق 42 سال کی اس پوری مدت میں ارونا کے گھر کا ایک بھی شخص ان کو دیکھنے نہیں آیا۔ جس کمرے میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اسی میں وہ 42 سال سے صاحب فراش تھیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس دوران وہ کسی کو پہچان تو نہیں پاتی تھیں، البتہ انہیں لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ ان کی موت کی خبر سے پورے اسپتال میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی کی اپیل کے بعد شیعہ ملیشیا پیر کے روز عراقی شہر رمادی کے مضافات کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں داعش جنگجو گروپ نے شہر پر قبضے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ مقبول ملیشیا کے یونٹ ان سیکیورٹی فورسز کی طاقت کو بڑھائیں گے جو امبار صوبے کے دارالحکومت پر جوابی حملے اور اسے واپس لینے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ انہیں نیم فوجی دستوں نے حکومتی فوجوں اور قبائلیوں کے ہمراہ لڑتے ہوئے پچھلے مہینے تکریت پر قبضہ واپس لیا تھا۔ حکومتی فوج اور قبائلی فورسز جو اتوار کے روز رمادی سے نکل گئی تھیں، اب مشرقی کنارے پر دوبارہ یکجا ہو رہی ہیں، اور وائس آف امریکہ کو متعدد ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ بغداد کی طرف داعش کی پیش رفت روکنے کی کوشش ہے۔ داعش جنگجوؤں نے جمعے کے روز رمادی پر جھنڈا لہرا دیا تھا اور اس سال میں اپنی اہم علاقائی فتح کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ عراقی حکومت نواز فورسز رمادی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کی۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کلسٹر کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ عراق میں حکومت کی حامی فورسز داعش سے دارالحکومت رمادی کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیں گی۔ پیر کے روز سول میں جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ یون بیونگ سے کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران مسٹر کیری نے کہا کہ ظاہری پیش رفت کے باوجود اسلامک اسٹیٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مزید یہ کہ ان کے درمیان رابطوں میں کمی آ رہی ہے، فنڈنگ اور مالی نظام بھی کمزور ہوا ہے۔ ان کی نقل و حرکت، خاص طور پر ان مقامات پر جہاں فضائی گشت زیادہ ہے، اب کم ہو گئی ہے۔ تاہم ایسا ہر جگہ نہیں ہوا، لہذا ممکن ہے کہ رمادی جیسا حملہ ہو جائے، تاہم میں پریقین ہوں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مکمل طور پر بدل جائے گی۔ مقامی عہدیداروں کے مطابق دارالحکومت بغداد سے 125 کلومیٹر دور واقع رمادی شہر میں 3 دن سے جاری اس لڑائی میں 500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رمادی کے رہائشی اپنے گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے ملیشیاز کو شہر میں جمع ہونے کے لیے کہا ہے۔ پیر کے روز مزید جنگجو شہر میں جمع ہوں گے۔ الحشد الشابی ملیشیا کے ترجمان یوسف الکلابی نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وہ مدد کر سکتے ہیں۔ خدا کی مرضی سے ہم یہ فتح حاصل کریں گے اور اس سے کچھ کم قبول نہیں کریں گے۔ ہم سیکیورٹی فورسز کی ریڑھ کی ہڈی بنیں گے اور اس ملک کا ناقابل تسخیر قلا بنیں گے۔ اسلامک اسٹیٹ کی فورسز کے خلاف ایک چھوٹی فتح دیکھنے میں آئی ہے، جہاں اطلاعات کے مطابق شامی دستوں نے قدیم شہر پالمیرا سے اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کو پیچھے دھکیل دیا ہے، جہاں لڑائی کے دوران درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور یونیسکو کے بین الاقوامی ثقافتی ورثے کو خطرہ لاحق ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے، میں ہوں سعدیہ اسد۔
یوکرین کا کہنا ہے کہ مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ تازہ لڑائی میں اس کے 3 فوجی ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی فوج کے ترجمان آندرے لیسینکو نے بتایا کہ 2 ہلاکتیں مارٹر حملے سے ہوئیں جو قصبے سیویت لو درسک میں ہوا۔ یہ قصبہ باغیوں کے مضبوط گڑھ دینیتس کے شمال مشرق میں ہے۔ اسی اثنا میں یورپی ایشیائی امور کے لیے امریکہ کی معاون وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ ماسکو میں ہیں، جہاں وہ ایک فائر بندی کے نفاذ کے لیے روسی عہدیداروں سے بات چیت کر رہی ہیں۔ جنوب مغربی امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر واکو میں 3 گروہوں کے مابین تصادم اور فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد سے ریاست میں پولیس انتہائی مستعد ہے۔ شہر کے محکمہ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ سینٹرل ٹیکساس مارکیٹ پلیس نامی کاروباری مرکز میں واقع ایک ریستوران میں اتوار کی دوپہر پیش آیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریستوران میں موٹر سائیکل سواروں کے 3 گروہوں کے ارکان کے مابین کسی بات پر تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد ریستوران میدان جنگ بن گیا۔ واکو پولیس کے ایک ترجمان نے پیٹرک سوئنٹن نے صحافیوں کو بتایا کہ ملزمان کے مابین پہلے لاتوں اور گھونسوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد انہوں نے لاٹھیوں اور خنجروں سے ایک دوسرے پر وائر کیے اور آخر کار آتشی اسلحہ استعمال کیا۔ ترجمان کے مطابق تینوں گروہوں کے ارکان نے ریستوران کے اندر اور پارکنگ ایریا میں ایک دوسرے پر گولیاں برسائیں، جس کے جواب میں موقع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں نے بھی ملزمان پر فائرنگ کی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے، جبکہ فائرنگ کے واقعے کے بعد شہر کے کم از کم ایک اور مقام پر بھی موٹر سائیکل سواروں کے مابین تصادم کی اطلاع ملی ہے۔ پولیس نے تصادم کے مقام کو گھیرے میں لے لیا، جبکہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے شہر کے نواحی علاقوں سے بھی پولیس کے دستے واکو طلب کر لیے گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ داعش کی طرف سے عراقی صوبے عنبر کے ایک شہر پر قبضے کے دعووں کے باوجود امریکہ نے کہا ہے کہ صوبے کے دارالحکومت رامادی میں صورتحال غیر یقینی اور متنازع فی ہے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ رامادی کے بارے میں یہ غیر یقینی صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکی قانون ساز شام کے مشرق میں امریکہ کی خصوصی فورسز کے ایک حملے کی تعریف کر رہے ہیں، جس میں داعش کا ایک سینئر لیڈر مارا گیا تھا۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
امریکی محکمہ دفاع داعش کے اس دعوے کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس نے رمادی پر قبضہ کر لیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کرنل سٹیو وارن نے کہا ہے کہ وہاں صورتحال غیر یقینی اور متنازع ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی قیادت میں اتحاد فضائی طاقت کے ذریعے عراقیوں کی مدد کر رہا ہے۔ اتوار کے روز مشترکہ ٹاسک فورس کی آپریشن انہیرنٹ ریزولو نامی کارروائی میں 7 فضائی حملوں میں داعش کے یونٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 4 سپلائی تنصیبات، 3 لڑائی کی پوزیشنوں، 2 باغیوں کے قبضے والی عمارتوں، 2 بھاری مشین گنوں اور 2 گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ داعش لڑائی کے دوران جمعے کو رمادی کے مرکز میں پہنچا تھا۔ عسکریت پسندوں کا آخری حملہ اتوار کو شروع ہوا، جس میں کی گئی بمباری سے عراقی سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 10 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ وزیراعظم حیدر العبادی نے عراقی فورسز پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی چوکیاں نہ چھوڑیں، اور شیعہ ملیشیا کو حکم دیا کہ وہ انبار صوبے کی لڑائی میں شرکت کی تیاری کریں۔ رینڈ کارپوریشن میں سینئر پولیٹیکل سائنٹسٹ اور امریکی فوج کے کوہنا مشک افسر رک برینن کہتے ہیں کہ رمادی کے اندر اب بھی بعض علاقوں پر عراقی سیکیورٹی فورسز کا قبضہ ہے۔
It's contested. It was significant in the fact that they captured the Anbar Operations Center. They were able to raise the flag. But they no sooner got there than they had to disperse.
یہ متنازع ہے۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ داعش نے انبار کے آپریشن سینٹر پر قبضہ کر لیا اور وہ داعش کا جھنڈا بلند کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہاں پہنچتے ہی امریکی فضائی حملے کے خوف سے انہیں تتر بتر ہونا پڑا۔ چنانچہ یہ درست ہے کہ ان کی حکمت عملی کامیاب رہی، تاہم لڑائی اب بھی جاری ہے۔ برینن کہتے ہیں کہ اپریل کے اوائل میں تکریت شہر پر عراقی قیادت والی فورسز کے دوبارہ قبضے کے باوجود فلوجہ اور مغرب میں ہٹ کے علاوہ شمال میں موصل اور بیجی کے قریب آئل ریفائنری کے ایک حصے پر داعش کا قبضہ برقرار ہے۔ اپریل میں پینٹاگون نے کہا تھا کہ گزشتہ اگست میں امریکی قیادت میں شروع ہونے والی فضائی مہم کے بعد سے داعش کو عراق کے اس علاقے کے 25-30% سے ہاتھ دھونا پڑے ہیں جس پر اس نے قبضہ کر رکھا ہے۔ شام میں فوجیوں نے حال ہی میں داعش کے جنگجوؤں کو پلمارا کے اس قدیم شہر سے نکال دیا ہے جسے اقوام متحدہ نے عالمی ورثے کا نام دے رکھا ہے، اور اس لڑائی کے دوران اطلاعات کے مطابق سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی قانون سازوں نے جمعے کی رات اور ہفتے کے روز شام کے مشرق میں امریکی خصوصی فورسز کے ایک حملے کی تعریف کی ہے، جس میں داعش کا لیڈر ابو سیاف ہلاک ہوا اور اس کی بیوی ام سیاف کو گرفتار کر لیا گیا، جس پر امریکہ کو شبہ ہے کہ وہ گروپ کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کی کمیٹی کے چیئرمین رکن کانگریس ڈیوڈ نونیس کہتے ہیں کہ وہ اور دیگر لوگ ایک عرصے سے انٹیلیجنس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس حربے کی حمایت میں بات کرتے رہے ہیں۔
It takes guts for the administration and our military to put an action like this together. It was successful and we're happy that they got back and got back.
اور ہماری فوج کے لیے اس طرح کی کارروائی کو تشکیل دینا بڑی جرات مندی کی بات ہے۔ یہ کامیاب رہی۔ ہم خوش ہیں کہ وہ واپس آ گئے اور بحفاظت واپس آ گئے۔ اب آئندہ ہفتوں میں ہم جان لیں گے کہ وہ کیا حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ نونس نے کہا کہ داعش کے خلاف امریکی حکمت عملی روکنے کا ایک طریقہ ہے جو داعش کی طاقت کم کرنے یا اسے تباہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ عسکریت پسند گروپ عراق اور شام کے ذریعے شمالی افریقہ میں پھیل چکا ہے.
And I say that because many of the fighters we know are coming from North Africa. And if you don't stop that flow of fighters, plus the flow of fighters from the West that are coming down in through Turkey,
کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے جنگجو شمالی افریقہ سے آئے ہیں، اور اگر آپ جنگجوؤں کی آمد کو نہیں روکیں گے اور ان جنگجوؤں کو نہیں روکیں گے جو ترکی کے ذریعے آ رہے ہیں اور تربیت حاصل کر رہے ہیں اور مغرب کا رخ کر رہے ہیں، تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے دہشت گردی کا خطرہ بڑھتا رہے گا. سینٹ میں اکثریت کے لیڈر میچ میکونل نے امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اوباما انتظامیہ نے یہ آپریشن کر کے درست اقدام کیا اور مطالبہ کیا کہ اس طرح لوگوں کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ کی مزید کاروائیاں کی جانی چاہئیں. اسی پروگرام میں سینٹرل انٹیلیجنس کے سابق ڈائریکٹر مائیکل موریل نے ابو سیاف کو داعش کے لیے بے حد اہمیت کا حامل بتایا اور کہا کہ اس کی بیوی سے بہت سی معلومات حاصل ہوں گی اور قبضے میں لی گئی دستاویزات سے بھی.
One is a document about how effective weapons of mass destruction can be against the enemy. That's us.
دستاویزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وسیع تباہی کے ہتھیار دشمن کے خلاف کتنے مؤثر ہو سکتے ہیں، اور دشمن ہم ہیں. ان دستاویزات میں سے ایک میں بتایا گیا ہے کہ تاؤن کیسے پھیلایا جا سکتا ہے اور اسے آپ دشمن کے خلاف کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ دشمن بھی ہم ہیں. اور ایک دستاویز جراثیمی ہتھیار استعمال کرنے کی مذہبی توجیہ کے بارے میں بھی ہے. سینٹ میں انٹیلیجنس کمیٹی کی سینئر رکن سینیٹر ڈائن فائنسٹائن کہتی ہیں کہ داعش ایک منظم اور مؤثر فورس ہے جو علاقوں پر قبضے کرتی ہے، حکومت چلاتی ہے، مضموم عزائم رکھتی ہے، اور اس وقت کم از کم 12 ملکوں میں مصروف عمل ہے. انہوں نے کہا کہ مغرب کو داعش کو روکنے سے زیادہ اقدامات میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے اور اسے جڑ سے ختم کرنے کا طریقہ تلاش کرنا چاہیے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. صحت کے سلسلے میں فاقے کے اثرات کے حوالے سے کی جانے والی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ رات دیر سے کھانا کھانے یا سنیکس کھانے سے خواتین میں ذیابیطس اور چھاتی کے سرطان کے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے. تحقیقی ماہرین کے مطابق ابتدائی رات میں کھانا کھانے اور آدھی رات میں سنیک کھانے کی عادت ترک کرنے سے خواتین چھاتی کے کینسر کے خطرے کو کم کر سکتی ہے. محققین کا اندازہ ہے کہ رات میں زیادہ وقت فاقے میں گزارنے سے خون میں شوگر کی سطح میں کمی لائی جا سکتی ہے، جس سے اس بیماری کے ہونے کا خطرہ بھی کم کیا جا سکتا ہے. امریکی ریاست فلیڈیلفیا میں امریکن ایسوسی ایشن فار کینسر کی طرف سے رواں سال 18 سے 12 اپریل تک منعقدہ کینسر ریسرچ کے سالانہ اجلاس میں پیش کی جانے والی تحقیق میں ماہرین نے بتایا کہ چھاتی کے سرطان کا خطرہ ایسی شرکا خواتین میں کم تھا جو دن میں محدود اوقات میں کھانا پینا ختم کرنے کے بعد رات میں طویل فاقہ کرتی تھیں. محققین نے کہا کہ سائنسی شواہد کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ لمبی رات کے فاقے سے خون میں گلوکوز کی سطح میں نمایاں بہتری ہوئی، اس کے باوجود کہ شرکا خواتین نے دن میں آزادانہ طور پر کھانا کھایا تھا. کیلیفورنیا میں سین ڈیگو اسکول آف میڈیسن سے وابستہ مطالعے کی مصنف ڈاکٹر روت پیٹرسن نے کہا کہ یہ پہلا مطالعہ ہے جس میں رات کے طویل فاقے اور چھاتی کے کینسر کے درمیان تعلق ظاہر کیا گیا ہے. ماہرین کی بڑی تعداد کا خیال ہے کہ خون میں شوگر کو کنٹرول میں رکھنے سے ہارمونز پر مبنی سرطان، مثلاً چھاتی کے سرطان کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے. بقول طبی ماہرین کے گلوکوز کینسر کے خطرات کی تقسیم کے لیے ایندھن فراہم کرتا ہے، جبکہ رات کے کھانے کے درمیان سنیکس کھانے کا مطلب خون میں شکر کی کثرت ہے، جس کو معمول پر لانے کے لیے لبلبہ خون میں انسولین کا اخراج کرتا ہے، جو ہماری کھائی ہوئی غذا میں سے گلوکوز کو نکال کر خلیات میں داخل ہونے میں مدد دیتا ہے، جہاں یہ توانائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے. جبکہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسولین بھی اس بیماری کی ترقی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. اس بیماری کا خطرہ ان شرکا خواتین کے درمیان کم پایا گیا جو دن کے باقاعدہ اوقات میں کھانا کھاتی تھی، جس سے ان کے خون میں شوگر کی سطح کنٹرول میں تھی۔ تحقیق کی سربراہ کیتھرین نے خواتین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد سنیکس نہ کھائیں۔ یہ وہ سادہ عمل ہے جس کا بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔ نتائج کی وضاحت میں طبی ماہرین نے بتایا کہ رات کے طویل فاقے سے جسم کے میٹابولزم کو نیند کے قدرتی سائیکل کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تحریک ملتی ہے، جو میٹابولزم سے متعلق بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عاطف اسلم بالی ووڈ فلموں میں ایکٹنگ کے لیے تیار۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
کچھ اس طرح تیری پلکیں میری پلکوں سے ملا دے، آنسو تیرے سارے میری پلکوں پہ سجا دے۔ کچھ اس طرح
بالی ووڈ کو کئی میگا ہٹ گیت دینے والے پاکستانی سنگر اور ایکٹر عاطف اسلم ممبئی فلم نگری میں ایک بار پھر نیو کمر بن کر انٹری دینے والے ہیں۔ جی ہاں، عاطف سنگنگ کے بعد اب بالی ووڈ میں اپنے ایکٹنگ ٹیلنٹ کے جوہر بھی دکھاتے نظر آئیں گے۔
مل کے بھی ہم نہ ملے، تم سے نہ جانے کیوں میلوں کے ہے فاصلے، تم سے نہ جانے کیوں انجانے سلسلے، تم سے نہ جانے کیوں سپنے۔
ویسے عاطف کے لیے ایکٹنگ کا میدان کچھ ایسا نیا بھی نہیں۔ وہ سن 2011 میں پاکستانی فلم بول سے فلموں میں اداکاری کا آغاز کر چکے ہیں۔ عاطف نے ایک بھارتی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پچھلے 2 برسوں سے فلموں کی آفرز مل رہی تھیں، اور اب رواں سال کے آخر یا پھر اگلے سال کے شروع میں آپ مجھے ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے اب تک کوئی فلم سائن تو نہیں کی، لیکن میں یا تو ویلن یا پھر رومانٹک رول کرنا پسند کروں گا۔ ایک ایسی خوبصورت فلم جو میوزک سے سجی ہونے کے ساتھ ساتھ رومانٹک بھی ہو۔
کر یاد تیری راتیں میری کٹی، لے کر یاد تیری۔
بالی ووڈ کو بلاک بسٹر گیت دینے والے عاطف نے میوزک لورز کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ سال کے آخر تک ان کا نیا البم بھی مارکیٹ میں آ جائے گا۔ عاطف کا آخری البم میری کہانی سن 2008 میں آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے برس میں نے میوزک کمپوز کیا اور اب میرے پاس 150 گیتوں کی لائبریری مکمل ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔
دہلیز پہ میرے دل کی جو رکھے ہے تو نے قدم، تیرے نام پہ میری زندگی لکھ دی میرے ہمدم۔ ہنسی کا میں نے جینا جینا، کیسے جینا سیکھا میں نے جینا میرے ہمدم نہ سیکھا۔
سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نہ سیکھا جینا تیرے بنا ہمدم۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں ملک میں شمالی وزیرستان کے قبائلی علاقے میں امریکہ کے ایک حالیہ ڈرون حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ان حملوں سے مقامی آبادی میں ایک ایسے وقت پر بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے جب عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی ضرب عصب جاری ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں ملک کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں 2 روز قبل ہونے والے مبینہ امریکی ڈرون حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ میزائل حملہ 16 مئی کو کیا گیا جس میں کم از کم 5 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ ایک ایسے وقت جب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم فیصلہ کن مرحلے کی جانب بڑھ رہا ہے اور حکومت کی توجہ اب مقامی آبادی کی بحالی کی طرف ہے، اس طرح کے حملے مقامی آبادی میں عدم اعتماد کا باعث بنتے ہیں۔ بیان میں ڈرون حملے کو پاکستان کی علاقائی خود مختاری اور ملکی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ان کو بند کیا جائے۔ حالیہ ڈرون حملے میں شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں شدت پسندوں کے زیر استعمال ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں کچھ غیر ملکی دہشت گرد بھی تھے۔ تاہم ان کی شناخت سے متعلق تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی اس علاقے میں رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والی ہلاکتوں اور واقعات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ امریکہ ڈرون کو دہشت گردوں کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار گردانتا ہے، اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایسے میزائل حملوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں سمیت القاعدہ اور کئی دیگر شدت پسند تنظیموں کے اہم کمانڈر بھی مارے جا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون سے ضرب عزم کے نام سے ایک بھرپور آپریشن شروع کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے 6 لاکھ سے زائد افراد شمالی وزیرستان سے نقل مکانی پر مجبور بھی ہوئے۔ حکام کے مطابق اس قبائلی علاقے کے بیشتر حصے کو دہشت گردوں سے صاف کروا لیا گیا ہے، اور بعض علاقوں میں نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ تاہم شمالی وزیرستان کے کچھ علاقے جہاں دہشت گرد موجود ہیں وہاں پاکستانی فوج کارروائیوں میں مصروف ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے افغانستان کو تجارتی راہداری کے سلسلے میں مزید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت نے قومی اسمبلی میں بتایا ہے کہ پاکستان افغانستان کی تجارت کے فروغ میں عملی دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے اسلام آباد سے عشرت سلیم نے۔
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے تجارت خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے راستے تجارت میں سہولت دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے توقع ہے کہ اس شعبے میں 2 طرفہ تعاون کو وسعت ملے گی۔ چاروں طرف سے خشکی میں گھرے افغانستان کو بین الاقوامی تجارت کے لیے اپنے ہمسایہ ممالک کے زمینی اور بحری راستوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ کئی دہائیوں تک افغانستان کی بیشتر تجارت پاکستان کے ذریعے ہوتی تھی، تاہم حالیہ برسوں میں بعض پیچیدہ قوانین، انتظامی دشواریوں اور زیادہ لاگت کے باعث افغان تاجروں نے ایران کا رخ کیا ہے۔ افغانستان کی پاکستان کے راستے ہونے والی تجارت میں کمی کی ایک بڑی وجہ 2010 میں افغانستان کے ساتھ تجارتی راہداری کے معاہدے پر نظر ثانی تھی، جس کے بعد افغان تجارتی مال کے لیے سخت نگرانی اور ضوابط متعارف کرائے گئے تھے۔ قرم دستگیر نے قومی اسمبلی میں بتایا کہ پاکستان نے ملک سے گزرنے والے افغان مال کی سکیننگ یا جانچ کی شرح 100% سے گھٹا کر 20% کر دی ہے۔
ہم نے جو پہلے 100% سکیننگ ہوتی تھی ٹرانزٹ کارگو کی، اس کو 100% سے گھٹا کر 20% کیا ہے۔ ہم نے جو پارشل شپمنٹس الاؤڈ نہیں تھیں وہ پارشل شپمنٹس اب الاؤ کر دی ہیں سسٹم وائز۔ اسی طرح پاکستان ریلوے بھی جو ہے بہت جلد جناب اسپیکر جو افغان ٹرانزٹ کارگو ہے اس کو کیری کرنا شروع کر دے گی، تورخم بھی اور چمن بھی، اور اس کے ساتھ ہی جو افغان ٹرکس ہیں ان کو بھی الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ پاکستانی پورٹس تک آ سکتے ہیں اور واپسی پہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں افغانستان کو بولے جا سکتے ہیں۔
وفاقی وزیر کے مطابق موجودہ حکومت نے پاکستان کے راستے ہونے والی افغان تجارت کا حجم بڑھانے کے لیے متعدد سہولیات کی پیشکش کی ہے۔
اس وقت جہاں پہلے ہفتوں لگتے تھے، اب تقریباً 90% جو کارگو ہے ٹرانزٹ کا وہ 24 سے 48 گھنٹے میں کلیئر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک میجر فیسیلیٹیشن ہے جو افغانستان کو ہم نے آفر کی ہے۔
حکام کے مطابق اس سے پاکستان کی افغانستان کو بھیجی جانے والی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ ایران کے ساتھ تجارت کے حجم میں کمی کے بارے میں وفاقی وزیر نے کہا کہ ایران پر عالمی پابندیوں کی وجہ سے پاکستان کے ایران کے ساتھ بینک کاری روابط موجود نہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز شمالی کوریا کی ملامت کی ہے کہ وہ اپنے شہریوں پر انٹرنیٹ کی پابندیاں عائد کر رہا ہے اور پچھلے سال سونی پکچرز پر اس کمیونسٹ ملک کی طرف سے ہیکنگ حملے کی مذمت کی۔ سول کی کوریا یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جاپان اور جنوبی کوریا کی تعریف کی اور انہوں نے اپنے لوگوں کو انٹرنیٹ کی آزادی دی ہے، جبکہ پیونگ یانگ پر حملہ کیا جس نے یہ آزادی محدود کی ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے جنوبی کوریا کے صدر پارک گن ہے اور جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کی۔ ان رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیلات سول میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن کی رپورٹ میں۔ نیلوفر مغل کی زبانی۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے شمالی کوریا کی سب مرین سے حالیہ بیلسٹک میزائل تجربے کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی تازہ خلاف ورزی قرار دیا ہے، جس کا مقصد جارحیت اور جوہری ہتھیاروں کا حصول ہے۔ مسٹر کیری نے وزیر دفاع ہیون یونگ شول کو سرعام پھانسی کا حکم دینے پر مسٹر کم کو مذاق خیز اور خوفناک قرار دیا،
Which makes his leadership one of the most egregious examples of reckless
مسٹر کیری کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی قیادت اس دنیا میں کہیں بھی انسانوں اور انسانی حقوق کو نظر انداز کرنے والی سب سے سنگین مثالوں میں سے ایک ہے۔ پیونگ یانگ اس وقت مزید تنہا ہو گیا جب سے وہ اقتصادی امداد اور تعاون کے بدلے اپنے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے امریکہ، چین، جاپان، روس اور جنوبی کوریا کے ساتھ 2005 کے معاہدے سے علیحدہ ہو گیا۔ شمالی کوریا نے 3 جوہری تجربے کیے ہیں اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے کئی میزائل تجربے کیے ہیں۔ کچھ فوجی تجزیہ کار خیال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پیونگ یانگ کے پاس زیادہ سے زیادہ 20 نیوکلیئر بیلسٹک میزائل ہوں۔ سن 2013 میں تیسرے جوہری تجربے کے جواب میں اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کی حکومت پر سخت اقتصادی تعزیرات عائد کیں۔ وزیر خارجہ جان کیری کے سول اور بیجنگ کے دورے کا ایک مقصد علاقائی کشیدگیوں میں کمی لانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے تمام سفارتی کوششوں کو مسترد کر دیا ہے، حتیٰ کہ اپنے اہم اتحادیوں اور تجارتی شراکت داروں چین اور روس کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کو بھی مسترد کر دیا، جو وہ پیونگ یانگ کے جوہری پروگرام کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی مذاکرات کی بحالی کے لیے کر رہے تھے۔
کم جونگ ان ریسنٹلی ریبفڈ دی انویٹیشن آف پریزیڈنٹ پوٹن ٹو گو ٹو رشیا۔
مسٹر کیری کہہ رہے ہیں کہ کم جونگ ان نے صدر پیوٹن کے روس جانے کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا اور اس موضوع پر رابطے کے لیے چین کے لیڈروں کی کوششوں کو بھی مسترد کر دیا۔ مسٹر کیری نے کہا کہ واحد راستہ یہ ہے کہ کم جونگ ان کی حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کے اتحادی شمالی کوریا کے جوہری خطرے سے نمٹنے کے لیے ہتھیار اور ضروری فورسز تعینات کرنا جاری رکھیں گے۔ واشنگٹن بھی پیونگ یانگ کے خلاف بین الاقوامی تعزیرات میں اضافے کے لیے بیجنگ سے بات کر رہا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ شمالی کوریا کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ اگر جاری رہا تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس معاملے کو جرائم کی عالمی عدالت میں بھیجا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اتوار کو بیجنگ میں چینی صدر شی جنگ پنگ سے ملاقات کی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ انہوں نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے مشترکہ عزم کے بارے میں بات کی اور شمالی کوریا پر دباؤ کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن کے سیاسی رہنماؤں کا 2 روزہ اجلاس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شروع ہو گیا ہے، جس کا مقصد خانہ جنگی اور داخلی انتشار کا شکار یمن کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنا ہے۔ اجلاس میں یمن کے 400 سے زائد سیاسی رہنما شریک ہیں، لیکن صدر منصور ہادی کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے شیعہ حوثی باغیوں کا کوئی نمائندہ اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا۔ حوثی باغیوں کی قیادت نے مطالبہ کیا ہے کہ تنازع کے حل کے لیے ہونے والی اس بات چیت کا انعقاد سعودی عرب کے بجائے کسی غیر جانبدار ملک میں کیا جائے، اور یمن میں جنگ میں پھنسے لوگوں کو اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے کی جانے والی عارضی فائر بندی 5 روز کے بعد اتوار کو ختم ہوئی، اور اس کے بعد سعودی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملے دوبارہ شروع ہو گئے۔ ان حملوں میں جنوبی بندرگاہ عدن میں باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس بارے میں قاہرہ سے ایڈورڈ یرانیان کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ریاض ریاض میں کانفرنس کا آغاز یمن کے روایتی علاقائی رقص کے ساتھ ہوا۔ کانفرنس میں 400 چوٹی کے سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی اور ملک میں جاری سیاسی اور عسکری بحران پر تبادلہ خیال کے لیے ملاقات کی۔ ہوتی باغیوں کے گروپ نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی اور مطالبہ کیا کہ ایسے مذاکرات غیر جانبدار ملک میں منعقد ہونے چاہیے۔ یمن کے بین الاقوامی طور پر مسلمہ صدر عبد الرب ہادی منصور نے اقوام متحدہ کی اس قرارداد پر عمل درآمد کے لیے اصرار کیا جو یمن کے اندر جائز حکومت کی بحالی کا مطالبہ کرتی ہے۔
شعبنا ينتظر الخلاص ويتوب،
وہ کہہ رہے ہیں کہ یمن کے لوگوں کو استحکام کا انتظار ہے جو صرف اور صرف ملکی جائز حکومت اور اس کے اداروں کی بحالی اور ہوتی باغیوں کے غیر مسلح ہونے سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال شراکت اقتدار کا فارمولا طے پا جانے کے بعد باغی گروپوں کے اقتدار پر قبضے کی مذمت کی۔ ہوتی باغیوں نے گزشتہ سال ستمبر میں ملک کے دارالحکومت صنعاء کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور انہوں نے صدر ہادی کو اس وقت تک نظر بند کر دیا تھا جب تک کہ وہ فروری میں عدن فرار نہیں ہو گئے تھے۔ ایسے میں جب ریاض میں یمن کے رہنما آپس میں ملاقات کر رہے تھے، یمن میں اتوار کو بھی متعدد قصبوں اور شہروں میں لڑائی کے الگ الگ واقعات رونما ہوئے۔ ہوتی باغیوں نے اتوار کو مبینہ طور پر طائز کے حصوں میں قبائلی باغیوں پر بمباری کی اور مارب، عدن اور لاؤڈر میں صدر ہادی کے حامیوں کے ساتھ بھی جھڑپیں کی۔ ہوتیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد نے شمالی یمن میں ان کے مضبوط گڑھ صادا پر بمباری کی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل اولد شیخ احمد نے ریاض میں اجلاس میں شریک رہنماؤں سے کہا کہ تمام فریقوں کو جنگ بندی کی تعمیل کرنی چاہیے۔ وہ زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ امدادی گروپوں کو بنا رکاوٹ ملک کے تمام علاقوں تک جانے کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ کہ اہم نوعیت کے انفراسٹرکچر پر بمباری نہ کی جائے، جن میں ایئرپورٹس، سڑکیں شامل ہیں، تاکہ جنگ بندی سے استفادہ کیا جا سکے اور اسے ممکنہ طور پر وسیع کیا جا سکے۔ یہ الفاظ تھے خصوصی نمائندے کے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یورپی یونین کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع پیر کے روز برسلز میں جمع ہیں، جہاں وہ بحیرہ روم میں ایک فوجی آپریشن شروع کرنے پر بات کریں گے جو غیر محفوظ اور مسافروں سے کھچا کھچ بھری کشتیوں کے ذریعے آنے والے تارکین وطن کو روکے گا۔ غیر قانونی تارکین کا موضوع پچھلے مہینے اس وقت ایجنڈے میں سر فہرست آ گیا جب 700 سے زیادہ افراد اس وقت سمندر میں ڈوب گئے جب ایک بدترین جہاز، جس کی اشروں میں کوئی مثال نہیں ملتی، غرقاب ہو گیا۔ پیر کے روز اجلاس میں داخل ہوتے ہوئے یورپی یونین کی پالیسی چیف فیڈریکا موغرینی نے کہا کہ وہ ایک ایسے آپریشن کے لیے زور دیں گی جو ان لیبیائی اسمگلروں کو نشانہ بنائے جو ان لوگوں کو یورپ اسمگل کرتے ہیں۔ فیڈریکا موغرینی کا کہنا تھا،
Today the main point will be taking the decision to establish the operation, the EU operation.
مغرینی کہہ رہی ہیں کہ آج کا مرکزی نقطہ ایسے آپریشن کے قیام کا فیصلہ ہوگا جو سمندر کے اس مجرمانہ گروہ کو توڑ سکے جو ان افراد کو بحر روم میں اسمگل کرتے ہیں۔ میں توقع کروں گی کہ یہ فیصلہ آج ہی ہو جائے تاکہ ہم اس کی منصوبہ بندی کر سکیں اور یہ آپریشن آئندہ چند ہفتے میں شروع ہو سکے۔ یہ تھے یورپی یونین کی پالیسی چیف کے الفاظ۔ اجلاس میں شریک سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ یورپی یونین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ایک معاہدے کی کوشش کر رہی ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر چیپٹر 7 کے تحت منظوری کے لیے مسودہ تیار کر رہی ہے جو طاقت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ آسٹریلیا کی جنوبی ریاست وکٹوریا کی ایک نابینا اور سماعت سے محروم خاتون پہلی آسٹریلوی خاتون ہیں جنہوں نے ایک مخصوص آلے کے ساتھ ٹیلی فون استعمال کیا جس نے گفتگو کو بریل کی شکل میں ڈھال دیا۔ سڈنی سے فل میرسر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
دو بہنوں کے درمیان ایک سادہ ٹیلی فون کال کے دوران مواصلات کے شعبے کی تاریخ رقم ہوئی۔ مشل سٹیونز سماعت اور بصارت سے محروم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بریل ٹیلی فون برسوں کی تنہائی کو ختم کر دے گا۔ وہ ان 5 آسٹریلوی افراد میں شامل ہیں جو ایک نئے آزمائشی تجربے میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ تجربہ بیک وقت امریکہ میں بھی ہوگا جہاں ٹیکنالوجی کو ترقی دی گئی ہے۔ سٹیونز کی بصارت کو اس وقت نقصان پہنچا جب قبل از وقت ان کی پیدائش ہوئی، پھر کان میں شدید انفیکشن کے باعث ان کی سماعت بھی جاتی رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ آلہ ان کے لیے اور بہت سے دوسرے افراد کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔
This telephone system will be one way to break the isolation of deaf blindness. Also too, in time,
مشل سٹیونز کا کہنا ہے کہ یہ ٹیلی فون سسٹم سماعت اور بصارت سے محرومی کی تنہائی کو ختم کرنے کا ایک راستہ ہوگا، اور اس میں مزید ترقی ہونے کے بعد میرے خیال میں سماعت اور بصارت سے محروم افراد کے لیے کام اور روزگار کے مواقع بھی بڑھ سکیں گے۔ بصارت اور سماعت سے محرومی روزگار کے حصول کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ دفاتر میں ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ رکھنے کی بھلا کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ایسے ٹیلی فون کی قیمت تقریباً $2,500 ہے، اور یہ ٹیلی فون بولے جانے والے الفاظ کو ڈائنامک بریل ڈسپلے میں بدل دیتا ہے، یعنی فعال طور پر بریل میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ امریکہ میں بھی آنے والے مہینوں کے دوران ایسا ہی تجربہ کیا جائے گا۔ امریکہ کی فرم الٹرا ٹیک کے ایک ڈائریکٹر کرسٹوفر اینگل کی امریکہ میں بھی ایسا ہی ایک تجربہ کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک تحریک انگیز پروجیکٹ ہے۔
The way that the whole system works is a deaf or hard of hearing person who speaks for themselves would use the phone just like any other phone.
الٹرا ٹیک کے ڈائریکٹر کرسٹوفر اینگل کی کہتے ہیں کہ جس طریقے کار کے تحت یہ نظام کام کرتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سماعت سے محروم کوئی شخص جو بھی بات کرتا ہے وہ ٹیلی فون پر کرتا ہے کسی بھی دوسرے ٹیلی فون کی طرح، اور پھر گفتگو کی کیپشنز یا سب ٹائٹلز ایک سکرین پر آنے لگتے ہیں جو کہ بریل میں ہے، اور بریل پڑھنے والے اسے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں جو کچھ کے کہا جا رہا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آواز میں بولیں گے اور جو ان سے کہا جا رہا ہے وہ بریل کے ذریعے پڑھ سکیں گے۔ اس نظام کی ترویج کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آلہ ان افراد کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو دیکھ یا سن نہیں سکتے۔ آسٹریلیا میں ایک اندازے کے مطابق اس وقت 330,000 افراد سماعت اور بصارت سے محروم ہیں۔ فلاحی اداروں کا کہنا یہ ہے کہ امکان یہی ہے کہ سن 2050 تک یہ تعداد 1,200,000 تک پہنچ جائے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے اسکیٹ بورڈر اولیور پیکوویچ سن 2007 میں افغانستان آئے تو کابل کی گلیوں میں ان کے ہاتھ میں اسکیٹ بورڈ دیکھ کر بہت سے افغان بچے حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے اس سے پہلے اسکیٹ بورڈ قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ معصوم بچے بچیاں یہ دیکھنے کے لیے ان کے گرد جمع ہو گئے کہ اسکیٹ بورڈنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اسی شوق اور جستجو کے پیش نظر اسکیٹستان نامی غیر سرکاری ادارے کی بنیاد رکھی گئی۔ سامین، اسکیٹ بورڈ لکڑی سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا تختہ ہوتا ہے جس کے نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر کھڑے ہو کر اسے پیروں کی مدد سے چلایا جاتا ہے۔ توازن برقرار رکھنے کے لیے بچوں کو مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولیور پیکوویچ اسی ادارے کے بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ پیٹکوویچ کا کہنا ہے کہ وہ بچپن ہی سے اسکیٹ بورڈنگ کے شوقین تھے اور جہاں جاتے اسکیٹ بورڈ ساتھ لے کر جاتے۔ انہوں نے تقریباً 50 ملکوں کا دورہ کیا ہے اور گزشتہ 8 برسوں سے افغانستان میں ہیں۔ اگرچہ یہ ایک اسپیشلائز اسپورٹس ہے اور بہت ہی کم لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن افغانستان میں اس ادارے میں 40% سے زیادہ لڑکیاں رجسٹرڈ ہیں اور 50% سے زیادہ اسٹوڈنٹس سڑکوں پر کام کرنے والے بچے ہیں جن کی عمریں 5 سے 18 برس کے درمیان ہیں۔ کابل میں اسکیٹستان ادارے کے ایک ترجمان حمداللہ ہمدرد نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے اس اسکول سے متعلق گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا مقصد نوجوانوں کو اسکیٹ بورڈ کے ذریعے با اختیار بنانا، نئے مواقع فراہم کرنا اور ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانا ہے۔
We are working with the youth 5 to 17 and we are, our program is to encourage students
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد 5 سے 18 سال کے نوجوانوں کو اسپورٹس کے ذریعے تعلیم دینا ہے۔ ہمارے 3 مختلف قسم کے پروگرام ہیں، ان میں اسکیٹ بورڈنگ، یوتھ لیڈرشپ اور بیک ٹو اسکول پروگرام ہے۔ افغانستان میں اس وقت تقریباً 750 اسکیٹ بورڈرز ہیں، ان میں نصف تعداد لڑکیوں کی ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں لڑکیوں کی تعلیم کی شرح صرف 13% ہے، لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اسپورٹس میں حصہ لیتی ہے جن میں اسکیٹ بورڈنگ بھی شامل ہے۔ ہر ہفتے تقریباً 400 نوجوانوں کو اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حمداللہ ہمدرد کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم ایک ترقی پذیر ملک میں رہ رہے ہیں اور 30 سالہ جنگ جھیل چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نوجوان جنہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم میسر نہیں جہاں وہ کھیل کود یا تفریح کر سکیں، تو ہم اسکیٹستان میں انہیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ
اسپورٹس بھی سیکھیں۔ افغانستان میں خواتین کو بہت کم بنیادی حقوق حاصل ہیں جن میں تعلیم بھی ہیں۔ اس سوال کے جواب پر کہ کیا والدین اپنے بچوں کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، اسکیٹ بورڈنگ جیسی اسپورٹس سیکھنے کے لیے رضامند ہیں، حمداللہ ہمدرد کہتے ہیں۔
مشکلات ہم
وہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات تو بہت سی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں۔ ہم انہیں ٹرانسپورٹ مہیا کرتے ہیں تاکہ انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہیں پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کلاسز انڈور ہیں، لہٰذا باہر سے کوئی بھی آسانی سے ان لڑکیوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے بچیوں کے لیے خواتین اساتذہ کا اہتمام بھی کیا ہے، لہٰذا والدین کی جانب سے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ اب تک کتنے بچے بچیاں اس ادارے میں ہیں، تو ان کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں یہاں آتی ہیں، یعنی 55% لڑکیاں اسپورٹس سیکھنے آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں ہمارے پاس بہت کم اسکیٹ بورڈس تھے، لیکن نوجوانوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2009 میں باقاعدہ ادارے کا اہتمام کیا گیا۔ افغانستان میں تشدد کے واقعات کی وجہ سے غیر ملکی تنظیمیں آزادانہ طور پر اپنا کام انجام نہیں دے سکتی۔ اس سوال کے جواب میں کہ ان کے ادارے کو اس سلسلے میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا تو نہیں ہے، حمداللہ ہمدرد کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک اس سلسلے میں ہمیں کسی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمارے ادارے میں بھیجے۔ تمام خاندانوں کی جانب سے رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے۔ افغانستان میں امن کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے حمداللہ ہمدرد نے کہا کہ ملک میں امن قائم ہو رہا ہے، ہمارے تمام طالب علم اپنا مستقبل روشن دیکھتے ہیں۔ یہ تھے اسکیٹستان ادارے کے ترجمان حمداللہ ہمدرد کے الفاظ۔ اسکیٹستان اب ایک ایوارڈ یافتہ بین الاقوامی این جی او بن چکی ہے، جس کے افغانستان، کیمبوڈیا اور جنوبی افریقہ میں پروجیکٹس ہیں۔ عالمی طور پر ہر ہفتے 1200 سے زیادہ نوجوانوں کو اسکیٹ بورڈنگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کابل اور مزار شریف میں اس کے پروجیکٹس ہیں، جہاں طالب علموں کو اسپورٹس کے علاوہ غذائیت، نکاسی آب، آن لائن لرننگ، ڈرائنگ، پینٹنگ، صحت اور ثقافت سے متعلق مختلف پروجیکٹس کے ذریعے بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس ادارے سے متعلق مزید معلومات کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ skatistan.org پر جا سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں شہد کی جنگلی مکھیوں کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایک نئے مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ کیڑے مار دواؤں میں سے ایک دوا انہیں نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ مکھیاں فصلوں کی افزائش اور ماحولیات کے لیے بے حد اہم ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں ماحولیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ نیو نکوٹینوئڈز نامی ایک کیمیکل ان مکھیوں کی آبادی میں کمی کا باعث ہے۔ دنیا بھر میں اس نام کی دوائیں کیڑے مارنے کے لیے تواتر سے استعمال ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کسان فصلوں کے لیے جو بیج استعمال کرتے ہیں ان پر ان دواؤں کی تہ چڑھی ہوتی ہے۔ اگرچہ ان دواؤں کا اثر فصلیں تباہ کرنے والے کیڑوں پر ہوتا ہے اور کھیت سے باہر ان کے اثرات نہیں ہوتے، مگر یہ پودوں میں بیج بنانے والے زردانے اور رس کو ضرور متاثر کرتی ہیں۔ چنانچہ مکھیاں جب زردانے پر بیٹھتی ہیں یا پودے سے رس حاصل کرتی ہیں تو ان پر ان دواؤں کا اثر ہو جاتا ہے، اور اس بارے میں اب تشویش ظاہر کی جانے لگی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ ہم نے شہد کی جنگلی مکھیوں میں کمی کے سلسلے میں کیڑے مار دواؤں کے اثرات کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ یہ ہیں مے رنڈولف، جو سویڈن کی لرنڈ یونیورسٹی میں جرید نیچر کی ایک نئی تحقیق میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کنولا کے کھیت میں ان مکھیوں کا مشاہدہ کیا۔ ان کھیتوں میں سے نصف میں وہ بیج ڈالا گیا جس پر نیو نکوٹینوئڈز کی تہ چڑھی تھی، جبکہ نصف پر کوئی دوا استعمال نہیں کی گئی تھی۔ رنڈولف کہتی ہیں،
The most dramatic result we found was that bumblebee colonies almost didn't
سب سے
زیادہ ڈرامائی اثر جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ شہد کی مکھیوں نے چھتے صرف ان مقامات پر لگائے جہاں دواؤں کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ ڈینس وین اینگلزڈارپ یونیورسٹی آف میریلینڈ میں حشرات کے ماہر ہیں، یعنی اینٹومولوجسٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مطالعے سے ایک اچھی بات یہ سامنے آئی ہے کہ نیو نکوٹینائڈز نے بظاہر شہد کی مکھیوں کے چھتوں پر کوئی اثر نہیں ڈالا، اور ضابطہ کار عام طور پر نئی کیڑے مار دواؤں کی منظوری دیتے وقت شہد کی مکھیوں پر اثرات کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان دواؤں پر پابندی لگا دینے سے مقصد پورا نہیں ہوگا۔
In many cases, neonics are actually the safest alternatives. And so by banning it, what you're doing is forcing farmers to use other products. بعض حالات میں نیو
نکوٹینائڈز محفوظ ترین دوائیں ہیں۔ ان پر پابندی لگانے کا مطلب ہے کہ آپ کسانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایسی ادویات استعمال کریں جو ہو سکتا ہے اس سے بھی برے اثرات رکھتی ہوں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ کیڑے مار دواؤں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تاکہ ایک فصل بچاتے بچاتے کسی جاندار کی افزائش کو نقصان نہ پہنچے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا؟
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
بیلاروس میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس پر امریکہ کو تشویش ہے۔ 4 مئی کو صدارتی امیدوار نکولائی اسٹیٹ کیویچ کو جیل میں انتہائی سخت قوانین کے تحت قید میں رکھا گیا ہے، اور ان پر مبینہ طور پر جیل خانے کے قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں سیکیورٹی کے انتظامات کو بھی مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ مسٹر اسٹیٹ کیویچ کو 6 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے دسمبر سن 2010 کے صدارتی انتخابات کے بعد پرم احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ امریکہ کو میکلائی زیا ڈاک کی 30 اپریل کی اپیل مسترد کیے جانے پر بھی تشویش ہے۔ انہوں نے اپنی قید کی سزا میں 1 سال کی توسیع کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ ان پر بھی جیل کے قوانین کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ مسٹر زیا ڈاک کو مارچ سن 2015 میں رہا ہونا تھا۔ بین الاقوامی دباؤ کے زیر اثر صدر الیگزینڈر لوکاشنکو کی حکومت نے کچھ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ 2011 میں جنوری سے ستمبر تک، اور پھر سن 2012 میں اگست اور ستمبر میں بیلاروس کے حکام نے کچھ قیدیوں کو معافی دے کر رہا کر دیا، یا سن 2010 کے صدارتی انتخابات کے بعد ہونے والے مظاہروں میں ملوث ایسے ملزموں کو رہا کیا گیا جن پر سنگین نوعیت کے الزامات نہیں تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کے بارے میں سالانہ رپورٹ اور دیگر غیر سرکاری تنظیموں کی رپورٹوں کے مطابق رہا ہونے والے بہت سے لوگوں نے اس بات پر اظہار ندامت کیا ہے کہ ان کو رہا کرنے کی شرائط نامناسب تھیں۔ اپریل سن 2012 میں بیلاروس کے حکام نے حزب مخالف کے سابق صدارتی امیدوار آندرے سینیکاؤ اور ان کے ایک ماتحت کو رہا کر دیا تھا، جن پر سن 2010 کے پرامن احتجاج میں حصہ لینے کا الزام تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ اور غیر سرکاری تنظیموں کی رپورٹوں کے مطابق جن افراد کو رہا کیا جاتا ہے ان پر پولیس کڑی نگرانی رکھتی ہے، اور ان کے شہری اور سیاسی حقوق کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا جاتا۔ بعض لوگوں پر وجہ بتائے بغیر بیلاروس سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکہ بیلاروس کی حکومت سے ایک بار پھر کہتا ہے کہ وہ تمام سیاسی قیدیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کر دے اور ان کے شہری اور سیاسی حقوق کو بحال کیا جائے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اب ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر کیتھ ہومز. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری اور پروڈیوسر ہوں گی سعدیہ اسد. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں.